الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وإسرته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. گزشتہ درس میں یہ اعلان کیا جا چکا تھا کہ یہ خیال کرتے ہوئے کہ حج سے قبل اتنے کم دروس کا موقع ملتا ہے کہ کسی پرانے موضوع پر گفتگو کو جاری رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، تو متفرق عنوانات پر گفتگو رہے گی، لیکن متفرق عنوانات میں بھی فی الحال ایک ایسے عنوان پر گفتگو ہو رہی ہے جو شاید گزشتہ 8-10 سال سے سب سے زیادہ بیان ہونے والا موضوع ہے، لیکن یہ خیال کرتے ہوئے کہ اتنا بیان ہو جانے کے باوجود اچھے خاصے سمجھدار لوگ بھی ابھی اس موضوع کی حقیقت سے واقف نہیں ہوئے، گزشتہ تقریر میں بھی کچھ مسئلے آئے اور آج بھی پہلا مسئلہ اسی سے متعلق، اور وہ موضوع ہے تقلید کا موضوع. اب تک لوگوں کے لیے یہ واضح نہیں ہو رہا ہے کہ آخر اسلام میں تقلید رکھی کیوں گئی ہے. مجھے یاد ہے کہ آج سے 13-14 سال پہلے جب درس کا یہ سلسلہ محفل حسینی کچھی گلی میں ہوا کرتا تھا، تو اس وقت خاصی تفصیل کے ساتھ یہ گفتگو ہوئی تھی کہ تاریخ تقلید کیا ہے اور ضرورت تقلید کیوں ہے. وہ تقاریر نہ تو اب کسی کے حافظے میں ہوں گی اور نہ ہی شاید کیسٹ کی شکل میں محفوظ ہوں. بہرحال اس میں یہ تفصیل آ چکی تھی کہ تقلید کی ضرورت پیش آنے کی ایک اہم ترین وجہ ہمارے پاس احادیث کا ذخیرہ. یہ ذخیرہ احادیث ایک انتہائی اہم سبب بنا کہ ہمیں تقلید کرنا پڑ. ایک عام آدمی کے ذہن میں احادیث کا جو تصور ہے وہ بالکل غلط ہے. لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے توضیح المسائل میں مجتہد نے مختلف موضوعات پر اپنے فتوے دیے ہیں تو امام نے بھی اسی طرح سے ارشاد فرمایا ہوگا، اور ذہن میں فوراً یہ سوال آ جاتا ہے کہ جب امام کی حدیثیں ہمارے پاس ہیں تو پھر ہمیں کیا ضرورت پڑی کہ ہم تقلید کریں. یہ معلوم ہی نہیں کہ حدیثوں کا طریقہ کار کیا ہے، اور یہ تاریخ حدیث دلچسپ تو بہت ہے لیکن اتنی تفصیلی ہے کہ فی الحال اسے بیان کرنے کی ضرورت نہیں، خصوصاً جب اردو میں اس موضوع پر بہترین کتابیں بھی موجود ہیں. لیکن یہ یاد رکھیے کہ وہ قرآن جس کے بارے میں تمام مسلمان فرقے متفق ہیں کہ جو کچھ اس وقت ان دو تفسیروں کے بیچ میں ہے یہی قرآن ہے، نہ اس میں ایک حرف کم ہوا نہ ایک حرف زیادہ ہوا، اور اس کے اس قرآن کے کسی بھی لفظ کے بارے میں یہ شک تک نہیں کیا جا سکتا کہ یہ خدا کی طرف سے ہے یا نہیں. اس کے باوجود اگر آج عالم اسلام میں 40-50-60-70-72-73 فرقے موجود ہیں تو ایسے فرقے تو آپ کو مل جائیں گے جو احادیث کا انکار کرتے ہیں، مگر ایسا کوئی فرقہ نہیں ہے جو قرآن کا انکار کرے. بلکہ طرفہ تماشا یہ ہے کہ جتنا زیادہ گمراہ فرقہ ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ قرآن کی رٹ لگا رہا ہوگا، اور یہ تاریخ یہ ہندوستان اور پاکستان میں اتنی طویل عرصے سے دہرائی جا رہی کہ احتیاط کرنے والے محتاط لوگ اسی لیے جب کسی کی زبان سے خالی قرآن سنتے تو فوراً دل میں شک پیدا ہو جاتا کہ یہ شاید گمراہی کا ایک نیا باب کھل رہا اور ایک نیا فرقہ بن رہا. معاذ اللہ اس لیے نہیں کہ قرآن کہنا کوئی غلط چیز, بلکہ اس لیے کہ اب تک کی یہ تاریخ ہے کہ جو جتنا زیادہ لوگوں کو گمراہ اور مسگائیڈ کرنا چاہتا اتنا ہی زیادہ اس نے قرآن کا نام لیا اور اتنا ہی زیادہ اس نے احادیث کو چھوڑا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ گمراہ ترین فرقہ اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا, چاہے وہ مسلمان نہ ہو لیکن اگر کہہ رہا ہو کہ ہم مسلمان ہیں, تو گمراہ ترین فرقہ بھی قرآن ہی سے دلیل لے کے آتا. وہ قرآن جو صرف 6000 آیتوں کو مشتمل, وہ قرآن کہ جو بہرحال اتنا ضخیم نظر آنے کے باوجود اتنا مختصر کہ بڑے آرام سے ایک انسان ایک مہینے میں اس کو ترجمہ سمیت پڑھ سکتا, اس کے باوجود اس قرآن کے سمجھنے میں اتنی زیادہ پریشانیاں ہوتی ہیں مسلمانوں کہ اتنے فرقے بن گئے. احادیث کا ذخیرہ اس قرآن کے مقابلے میں کم سے کم 1000 گنا زیادہ, یہ بھی میں بہت ٹھہر ٹھہر کے کہہ رہا ہوں. ورنہ صرف علامہ مجلسی کی ایک کتاب بہار ہی دیکھ لی جائے تو اندازہ ہو جائے گا کہ ایک قرآن 110 گنا زیادہ احادیث تو فقط بہار کے اندر, جبکہ بہار وہ کتاب ہے کہ جو فقہی مسائل میں اتنا کام بھی نہیں آتی. تو احادیث کا اتنا ذخیرہ, یہ قرآن اتنا مختصر, اس کے باوجود آیتوں سے اتنے مختلف ترجمے نکل سکتے ہیں اور اتنے مختلف معنی ہو سکتے ہیں کہ ہر گمراہ کرنے والا فرقہ اس کو استعمال کر رہا ہے. اور بہرحال کچھ نہ کچھ وہ قرآن سے اپنے مطلب کی بات نکال بھی رہے ہوں گے, تبھی تو ان کی گاڑی چل رہی. تو اس کے مقابلے میں احادیث جو تعداد میں بھی بہت زیادہ اور ان کے ساتھ ایک ایسا مسئلہ ہے جو قرآن کے ساتھ ہے ہی نہیں. قرآن میں ہم کو صرف یہ بحث کرنا پڑتی کہ یہ جو قرآن میں آیت آئی ہے اس کا مطلب کیا, یہ بحث نہیں کرنا پڑتی ہے کہ یہ آیت ہے بھی یا نہیں. قرآن ایک بہت بڑی بحث ہوتی ہی نہیں, ضرورت ہی نہیں اس پر بحث ہی نہیں کہ یہ جو لفظ قرآن میں لکھا ہے یہ قرآن ہے یا نہیں. یہ تو انڈرسٹڈ ہے, طے شدہ ہے, مسلمہ مسئلہ. اس کے بعد سے ہماری بات شروع ہوتی کہ جو بھی قرآن میں لکھا ہے اس کا مطلب کیا. احادیث میں تو پہلا مسئلہ یہی آتا کہ رسول کے نام سے یا امام کے نام سے جو کلام منسوب کیا جا رہا, کیا واقعاً یہ امام نے کہا بھی ہے یا نہیں کہا. اس کے بعد پھر وہ دوسرا مسئلہ تو اپنی جگہ رہے گا ہی کہ یہ ثابت بھی ہو جائے کہ امام نے کوئی چیز ارشاد فرمائی, تب دوسرا سوال یہ ہے کہ اس جملے کا مطلب کیا. جو قرآن کے سلسلے میں ہر ہر آیت میں آپ کو ایک سوال اپنے ذہن میں دہرانا پڑے گا کہ جو قرآن کہہ رہا کیا وہی کہہ رہا ہے کہ جو ہم سمجھ رہے ہیں, یا زیادہ باریک بینی سے اور گہرائی سے غور کیا جائے تو اس آیت کا کوئی اور مطلب بھی نکل سکتا. احادیث میں یہ سوال تو ہے اپنی جگہ پر, اس سے پہلے ایک سوال اور آ جاتا کہ کیا واقعاً یہ حدیث حدیث بھی ہے یا حدیث نہیں. اور یہ اتنا بڑا مسئلہ کہ اکثر حاکم کوفہ سلیمان کا وہ واقعہ میں نے اپنی تقاریر میں بیان کیا کہ ابن ابی الاوجہ صرف ایک آدمی جس وقت اسے پھانسی کے تختے پہ اس لیے چڑھایا گیا کہ اس نے بہت سے خلاف اسلام مسائل پر بہت سے خلاف اسلام عقائد پیش کیے تھے, تو جس وقت اسے پھانسی کے تختے پہ چڑھایا گیا, یہ صرف ایک آدمی کی بات ہو رہی, تو وہ قہقہہ لگا کے ہنسنے لگا. اور جب اس سے پوچھا گیا کہ اس کی وجہ کیا, تو اس کا جواب یہی تو تھا کہ تم لوگ مجھے پھانسی دے سکتے ہو, تم لوگ مجھے جان سے مار سکتے ہو, تم لوگ میرا خاتمہ کر سکتے ہو, لیکن جو کچھ عالم اسلام میں گمراہی پھیلا چکا ہوں اب اسے ختم کرنا تمہارے بس میں نہیں. اور اس نے یہ کہا کہ 4000 سے زیادہ ایسی احادیث رسول کے نام سے میں تمہارے درمیان پھیلا چکا ہوں کہ جس میں حلال خدا کو حرام کیا ہے, حرام خدا کو حلال کیا, اور میری انہی حدیثوں کا نتیجہ یہ بھی اس کا آخری جملہ تھا کہ تم میں سے بہت لوگ اس دن روزہ رکھتے ہیں کہ جس دن روزہ رکھنا حرام ہوتا, اور اس دن روزہ چھوڑ دیتے ہیں کہ جس دن روزہ رکھنا واجب ہوتا. یہ صرف ایک آدمی کہہ رہا ابن ابی العوجہ کہ 4000 اس نے اپنی پوری جھوٹی حدیثوں کی تعداد نہیں بتائی. 4000 وہ حدیثیں ہیں جس میں حلال حرام ہوا اور حرام حلال ہوا, اس کے علاوہ اور کتنی جھوٹی حدیثیں اس نے بنائی ہوں گی. خصوصیت کے ساتھ جب ہم دو جملوں کو اور دیکھتے ہیں, ایک جملہ چھٹے امام کا ہے جس میں امام یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان ظالم حکمرانوں نے ہم میں سے ہر ایک کے لیے چند ایسے آدمی مقرر کر دیے کہ جن کا کام ہی یہ ہے کہ ہمارے نام سے جتنی جھوٹی حدیثیں بنا سکتے ہو بنانا. پھر نام لیا کہ میرے دادا چوتھے امام کے زمانے میں وہ کون کون آدمی تھے جن کو حکومت نے صرف یہی ڈیوٹی اور مہم دی کہ تمہارا کام یہ ہے کہ بیٹھ کے چوتھے امام کے نام سے حدیثیں بناؤ. پھر چھٹے امام نے اپنے بابا کا تذکرہ کیا اور اس آدمی کا نام لیا کہ جسے پانچویں امام کے ساتھ مقرر کیا گیا تھا کہ تمہارا کام یہ ہے کہ پانچویں امام کے نام سے حدیثیں بناتے رہو. اور پھر چھٹے امام نے اس آدمی کا نام لیا جو ان کے زمانے میں تھا اور جس کی اور کوئی ذمہ داری نہیں سوائے اس کے کہ وہ چھٹے امام کے نام سے جھوٹی حدیثیں بناتا رہے. تو خود معصوم بتا رہے کہ ایسا نہیں ہے کہ غلطی سے اتفاقاً یا گمراہ کرنے والا شخص بھی کبھی کبھار کچھ سچ بھول جائے, ایسا نہیں. کچھ ایسے آدمی ہیں جن کا کام ہی یہی کہ 24 گھنٹے بیٹھ کر ایک ایک امام کے نام سے حدیثیں بناتے رہے. ایک تو یہ جملہ ہمارے سامنے بہت نمایاں طور پہ آتا, اور پھر نہج البلاغہ مولائے کائنات کا خطبہ جس میں ان لوگوں کی مذمت کی گئی جو رسول کے نام سے جھوٹی احادیث اور جھوٹے مسئلے پھیلا رہے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے کہ رسول اور علی کے زمانے میں کتنا فاصلہ. ابھی یعنی باقی امام تو آئے نہیں, پہلی امامت کی منزل 11 ہجری میں رسول کا انتقال ہوتا, 41 ہجری میں امیر المومنین کی شہادت, اور یہ خطبہ یقیناً شہادت سے پہلے ہی کا ہوگا. اس 30 سال کے اندر جب ابھی بے شمار لوگ ایسے موجود ہوں گے جنہوں نے رسول کا زمانہ خود دیکھا, اس کثیر تعداد میں جھوٹی احادیث بنانے والے پیدا ہو گئے کہ مولا کو پورا خطبہ نہج البلاغہ میں اسی عنوان پہ دینا پڑا. علی کے زمانے میں جب یہ حالت تو پانچویں اور چھٹے امام تک کہ جن کے بارے میں ابھی یہ دو تاریخی واقعات آپ نے سنی, ابن ابی العوجہ کا اور چھٹے امام کا جملہ, یہ جھوٹی احادیث کتنی زیادہ پھیل چکی. لیکن ایک مسئلہ یہاں پر اور ہے, اگر خالی پریشانی جھوٹی احادیث کی ہوتی تو شاید اتنی بڑی مجتہدین اور فقہا کے لیے اتنی بڑی زحمت نہ ہوتی. اس سے بڑا ایک مسئلہ اور جو آج کے اس معاشرے میں بھی آپ ہر ایک کو دیکھتے ہوں گے, اور وہ یہ کہ جھوٹی احادیث بنانے والے تو خیر کہیں نہ کہیں پکڑ لیے جائیں, زیادہ مسئلہ وہ لوگ بھی پیدا کرتے ہیں جو سچی احادیث بیان کرتے ہیں. لیکن ہر آدمی کا ذہن اور ہر آدمی کا علم اتنا نہیں ہوتا کہ امام کی زبان سے سننے والے ہر جملے کو سمجھ سکے. اس کو مجھ جیسا ادنا طالب علم بھی اکثر بھگتتا ہے اور جس کا نقصان ہوتا. درس دیا مثلاً پچھلے جمعے کا درس, ایک ہی مسئلہ خالی تھا کہ عورت کے لیے حجاب کے عالم میں زینت کا حکم کیا, لیکن اور مجمع بھی وہی محدود اور وہ شوق رکھنے والے کہ جو اس خطرے کے باوجود گھر سے نکل کھڑے ہوئے کہ پتہ نہیں درد ہوگا بھی یا نہیں ہوگا, اس کے باوجود اس ایک ہفتے کے دوران اسی مسئلے کو مختلف مقامات سے سننے کا موقع ملا میرے بھی حوالے سے کہ یہ مسئلہ بیان ہوا, تو شاید 40 یا 45% لوگ تو ایسے تھے کہ جنہوں نے صحیح مسئلہ سمجھا اور وہی بات میرے کانوں تک آئی جو میں نے بیان کی. لیکن 55% کے قریب ایسے لوگ جو مخلص تھے, سن بھی رہے تھے, کوشش بھی کر رہے تھے سمجھنے, مگر کوئی نہ کوئی جملہ ان کے ذہن سے نکل گیا اور بات کہیں کچھ اور تھی. جب گھوم کر واپس مجھ تک پہنچی تو کچھ اور بات بن چکی. اور یہ تو میں نے صرف بطور مثال کہا, تقریباً ہر جگہ آپ ہی کو اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہ اتفاق پیش آتا ہوگا کہ آپ دونوں کسی عالم کے ایک ہی درس میں بیٹھے, ایک ہی مسئلہ دونوں نے سنا, 6 مہینے کے بعد اختلاف ہو گئے, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیان کیا تھا, وہ کہہ رہا ہے کہ وہ بیان کیا, جبکہ آپ کو معلوم بھی ہے کہ وہ آپ کا دوست نہ جھوٹ بول رہا, نہ دھوکہ دینا چاہتا, نہ کسی سازش کا اعلی کار, نہ ہی جان بوجھ کر ایسی بات کہہ رہا. لیکن انسانی ذہن بہرحال ایک ایسی چیز جو انسان کو خود بھی دھوکہ دے جاتا. کبھی بات سنتے وقت پوری سمجھ میں نہیں آتی, کبھی پوری سمجھ میں آنے والی بات دو ہفتے تین ہفتے کے بعد رفتہ رفتہ ذہن سے نکلنے لگتی, کبھی ایک تقریر اور دوسری تقریر آپس میں مل جاتی اور نتیجے میں کوئی تیسرا مسئلہ بن جاتا. یہ آپ سب کا مشاہدہ ہے, یہ ہم سب کا مشاہدہ. تو امام کے یہاں دونوں مسئلے, وہ بھی کہ جو جھوٹی احادیث بنانے کے لیے تلے بیٹھے اور وہ بھی کہ جو سچی حدیثیں سن رہے, مگر اتنی زیادہ حدیثیں انہوں نے سن لی کہ اب ان کے ذہن میں یہ حدیثیں آپس میں مل گئی. اور کبھی نماز کے بعد انہوں نے روزے سے لگا دی, روزے کا مسئلہ ہم سے لگا دیا, ہم کا مسئلہ حج سے, جان بوجھ کر نہیں, کسی سازش کے تحت نہیں, کسی کو دھوکہ دینے کے لیے نہیں, اپنے پورے خلوص کے ساتھ ان کو یاد یہی آ رہا ہے کہ امام نے وہ کہا تھا. یہ بھی ایک مسئلہ, اور یہی وجہ کہ رسول کا ہر صحابی سلمان فارسی نہ بن سکا, امیر المومنین کا ہر صحابی مالک اشتر نہ بن سکا, چھٹے امام کا ہر صحابی ابو بکیر نہ بن سکا. آنے والے سب خلوص کے ساتھ آئے, لیکن سمجھ کا فرق, حافظے کا فرق, اور اتنی احتیاط کرنا کہ ایک ایک لفظ کو یاد رکھنا, اور اگر کبھی کسی لفظ کے بارے میں دل یہ کہہ دے کہ دھوکہ ہو رہا تو اس حدیث کو دوبارہ امام سے تصدیق کرا لینا. یہ ہر ایک کے بس میں نہیں تھا. جیسے آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ہی آسان کہ ذرا بھی کسی مسئلے میں آدمی کو شک و توضیح کھول کے دیکھ لے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی توضیح میں ہے یا نہیں. لیکن اتنی زحمت, ایک انسان کی فطرت, اتنی زحمت ہر آدمی برداشت نہیں کرتا. بہت سے مسئلے گھر میں توضیح رکھے ہو جانے کے رکھنے کے باوجود اندازے سے بیان ہو جاتے ہیں کہ ہاں بھائی ہم کو صحیح یاد آ رہا. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو روزانہ ہر مسئلے کو کنفرم کرتے ہیں. یہی مسئلہ معصوم کے زمانے کا بھی, اور یہ زیادہ خطرناک مسئلہ اس لیے کہ جھوٹے راوی تو پکڑ میں آ جاتے ہیں, لیکن یہ سچے راوی جن کے بارے میں یہی اطلاع مل رہی ہے کہ سچے ہیں, مخلص ہیں, صحیح, وہ لوگ جب کبھی اجتباع کرتے ہیں یا دھوکہ کھا جاتے ہیں اس سے زیادہ بڑا مسئلہ پیدا ہوتا. خیر, یہ ساری گفتگو کا مقصد یہ تھا کہ یہ صرف ایک حصہ میں بیان کر رہا ہوں, غالباً 20 منٹ کے قریب میں نے اس کو لے لیے. اسی اتنی سی گفتگو کو سمجھنا بعض لوگوں کے لیے خاصا خوش اور بورنگ ہو جاتا, یہی پہ تکلیف کی ضرورت پیش آتی. مستحق کی اپنی ساری زندگی اسی فن میں گزرتی, یہی بار بار اس کو دیکھنا پڑتا کہ سچی اور جھوٹی احادیث کا فرق, پھر سچی حدیث میں بھی اگر ایک سے زیادہ بیان کرنے والے تو یہ تحقیق کہ ان میں سے کس کا قول زیادہ صحیح ہوگا. زیادہ صحیح کا مطلب یہی کہ پانچ آدمیوں نے یہاں ایک مسئلہ سنا, باہر جا کے بتا رہے, اگر ان کی باتوں میں اختلاف ہوا تو ان پانچ میں سے آپ خود بھی جانتے ہیں کہ نمبر ایک اس کے اوپر ہم زیادہ بھروسہ اور اعتماد کر سکتے ہیں, کیونکہ اس کی سننے کی, سوچنے کی اور حافظے کی صلاحیت دوسروں کے مقابلے میں زیادہ, دوسروں کی برائی کیے بغیر اس آدمی پہ بھروسہ کرنا یہ مشتہرین کا کام ہوتا. اور اسی لیے حدیث یا علم حدیث ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ہر کس و ناقص اس کے اندر دخل دے. یہ ایک بہت مشکل مسئلہ, ایک طویل عرصے تک شیعہ مراجع اور مجتہدین کسی کو حدیث نقل کرنے کی اجازت بھی نہیں دیتے. آپ کتاب سے بھی پڑھ کے حدیث نہیں بیان کر سکتے جب تک کہ آپ کے پاس کسی مجتہد یا مرجع کا اجازت نامہ نہ ہو کہ میں فلاں شخص کو اجازت دیتا ہوں کہ وہ حدیثیں بیان کرے. حدیثوں پہ ریسرچ نہیں, حدیثوں پہ فتویٰ نہیں, خالی حدیث پڑھنا. اس لیے کہ حدیث کی کتاب میں اگر لکھا کہ چھٹے امام نے یہ ارشاد فرمایا تو یہ کیسے پتا کہ واقعاً یہ ارشاد فرمایا, جبکہ کتاب لکھنے والا بھی کہہ رہا کہ ذمہ داری میں نہیں لیتا ہوں, جو میں نے سنا ہے وہ نقل کر رہا ہوں, تحقیق کرنا آپ کا کام. ان تمام پریشانیوں کی بنا پر ایک چیز میں ہم کو بہت زیادہ محتاط رکھنا کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی حدیث امام کے نام سے آئے اور ہم عقیدت میں آنکھیں بند کر بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ حدیث صحیح ہے یا غلط, اور اگر صحیح بھی ہے تو اس کا مقصد کیا ہے اس کو قبول کر لیں. ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے جو ہو جاتا. وہ جو محبت ہے ہر ایک کو امام, اس محبت بعض لوگوں نے اتنا ہی غلط فائدہ اٹھایا جتنا غلط فائدہ مولا کے زمانے میں قرآن سے اٹھایا گیا, کہ صرف یہ دیکھ کر کہ قرآن وہ چیز ہے جس سے عالم اسلام کو دھوکہ دیا جا سکتا. علی پکار پکار کے کہتے رہے کہ یہ جو نیزوں پہ قرآن بلند ہو رہے ہیں یہ تمہیں دھوکہ دیا جا رہا, مگر عالم اسلام جس بات کی رو میں بہہ گیا کہ قرآن کے ہوتے ہوئے ہم کسی کی بات نہیں مانیں گے. چاہے وہ نیزوں پہ قرآن بھی نہ ہو. جو تاریخوں میں لکھا کہ جوزدان میں پتھر باندھ کے اس کو نیزوں پہ بلند کیا گیا کہ دور سے یہ نظر آئے کہ قرآن بلند ہو رہے ہیں, لیکن وہی نفسیاتی نقطہ تھا کہ ایک عام آدمی کے جذبات اور اس کی عقیدت سے فائدہ اٹھاؤ. علی کہتے رہے کہ میں قرآن ناصر, علی کہتے رہے کہ ان کا جملہ صحیح ہے لیکن مقصد غلط. کوئی علی کی بات سننے کو تیار نہ تھا. وہ قرآن کی محبت نہیں, وہ قرآن کی دشمنی. چاہے وہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کو اتنا احترام دیا. یہی مسئلہ کچھ ہمارے یہاں بھی ہو جاتا کہ مقدس ترین اور افضل ترین شخصیتوں کی محبت جو ہر مومن کے رگ و پے میں اتری ہوئی, جس کے اندر کبھی مومن کسی کے ساتھ کوئی مصالحت یا کمپرومائز نہیں کر سکتا, لیکن اس کا مقصد کو سمجھا جائے. بطور مثال جناب زینب کے موجودے کے حوالے سے 40-40 ورخ کر کے گھروں میں تقسیم کرائی گئی. ایک زمانے میں یہ چیز بڑی شدت کے ساتھ چل رہی, اور یہ غور کیے بغیر کہ جو چیز بیان کی جا رہی ہے اس کی حقیقت کیا, اس کی اصل کیا. خود جناب زینب نے جس دین کو بچایا ہے اس دین میں اس قسم کی باتوں کی گنجائش نہیں. بات سننے کو بھی لوگ تیار نہیں, اس لیے کہ ڈالنے والے نے اس واقعے کے اندر شہزادی کا نام ڈال دیا. بس اتنا کافی ہو گیا, جبکہ یہ کافی نہیں. اسی چیز کو دور کرنے کے لیے تو معصومین نے جہاد کیا. حدیثوں کے ساتھ بھی بعض اوقات یہی ہو جاتا کہ ہمارے یہاں لوگ افراط و تفریق میں مبتلا ہو جاتے. ایک تو وہی کہ بھائی چھٹے امام کا نام موجود, اب تو یہ حدیث بالکل صحیح, اور اگر کوئی اس حدیث پہ اعتراض کر رہا ہے تو ہم امام کے سامنے کسی مرضی اور مجتہد کو بھی نہ مانیں. دھوکا ہوا, یہ منطقی غلطی میں مبتلا کیا گیا ہے لوگوں. اگر یہ طے پا جائے کہ امام نے یہ کہا تو پھر بات بالکل صحیح. اسی لیے تقلید کا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ضروریات دین میں تقلید نہیں ہوتی, مگر یہی تو ثابت کرنا ہے کہ جس جگہ پر امام کا نام استعمال ہو رہا, کیا یہ امام نے کہا ہے یا نہیں کہا. یہی پہ مجتہد کا کام شروع ہوتا. اب اس کی ایک واضح مثال میں لے کے آج کے جو اصلی میرا موضوع ہے اس کو آگے بڑھاتا ہوں. مثلا تقریباً وہ تمام علاقے کے جہاں پہ ہندوستانی اوریجن والے مومنین کرام رہتے ہیں, چاہے وہ اردو اسپیکنگ ہو, چاہے وہ گجراتی اسپیکنگ ہو, چاہے وہ سندھی اسپیکنگ ہو, چاہے وہ پنجابی اسپیکنگ, لیکن بہرحال جن کا تعلق انڈیا اور پاکستان سے, ان تمام علاقوں عام طور پر جمعۃ الوداع کے دن ایک خاص حدیث لوگوں تک پہنچائی جاتی, اور کیونکہ اس حدیث کو منسوخ کیا جاتا ہے امیر المومنین کے حوالے سے, اس اعتبار لوگ بڑی آسانی کے ساتھ اس حدیث کو قبول کر لیتے. اور شاید اب یہ تو بدگمانی ہوگی جو میں کہہ رہا ہوں, اسی لیے لفظ شاید استعمال کرتا ہوں, اور شاید یہ حدیث اس لیے بھی آسانی سے قبول ہو جاتی کہ اس میں لوگوں کی سہولت کا پہلو دکھایا جا رہا, کیونکہ یہ بھی ہماری اور آپ کی روزانہ کی ایکسپیرئنس کی بات ہے کہ یہی امیر المومنین اور یہی چھٹے امام کے نام سے معتبر ترین حدیث بھی اگر ایسی جس میں کوئی ذمہ داری ہم پہ ڈالی جا رہی, جس میں ہمیں کسی چیز کی قربانی دینا پڑ رہی, جس میں ہمیں اپنی زندگی کے طریقے کو بدلنا پڑ رہا, تو پھر اسے آسانی سے قبول نہیں کیا جاتا. چنانچہ قبر کے سلسلے کی حدیثوں کا مذاق اڑانا تو ایک فیشن بن گیا, لیکن اس کے علاوہ واجبات کو حرام کی پابندی کی بات ہو رہی تو نہج البلاغہ تک کے خطبے ذرا مشکوک قرار پاتے. تو شاید اس حدیث کو آسانی سے فقط علی کے نام کی وجہ سے قبول نہیں کیا جا رہا, بلکہ اس لیے بھی کہ اس کے اندر ہمارے لیے پریکٹیکل آسانی مہیا کی جا رہی. وہ حدیث کیا ہے؟ پوری حدیث تو بیان کرنے کی ضرورت نہیں, لیکن اس کا لطف لباس یا اس کا خلاصہ یا اس کا مفہوم یہ کہ مولا یہ ارشاد فرما رہے ہیں اس آدمی کے کہنے کے مطابق جو یہ حدیث چھاپ رہا ہے یا لوگوں تک پہنچا رہا ہے, کہ مولا یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر جمعۃ الوداع کے دن کوئی شخص یہ مخصوص 4 رکعت کی نماز پڑھ لے, کہ جو 2 سلام کے ساتھ پڑھی جاتی ہے اس کا خاص طریقہ کار ہوتا, اگر کوئی اس مخصوص نماز کو پڑھ لے تو اس کی جتنی بھی قضا نمازیں ہیں وہ سب کی سب معاف ہو جائیں گی, چاہے وہ دریا کی ریت کے ذروں کے برابر ہو یا سمندر میں پانی کے قطروں کے برابر ہو. اسی قسم کے کچھ جملے ہیں اس حدیث کے اندر. جمعۃ الوداع کا دن خصوصیت کے ساتھ بعض لوگ نیکی اور ثواب سمجھ کر کہ ہم لوگوں کی بھلائی کا کام کر رہے ہیں، اپنے مال کو خرچ بھی کرتے ہیں اور اس پمفلیٹ اور پوسٹر کو شائع بھی کراتے ہیں. کتنے ہی اہم ترین مسئلے، واجبات کے کتنے ہی مسئلے ہماری قوم سے فریاد کر رہے ہیں، کتنے ہی حرام ایسے ہیں کہ جو ہماری قوم کی توجہ اپنی جانب چاہتے ہیں، لیکن ان کے لیے اپنا مال تو تھوڑے خم سب دینے کو کوئی تیار نہیں. مگر اس قسم کی حدیث کتنے ہی لوگ ایسے مل رہے ہیں جو باقاعدہ اپنے مال حلال کو خرچ کر کے یہ حدیثیں چھاپ رہے ہیں، سمجھ یہ رہے، خیال یہ کر رہے کہ مومن کی مدد کا ثواب اور فائدہ ہم کو ملے گا. شاید ان کو نہیں معلوم کہ جس طرح کسی کو نیکی کا راستہ بتانا ایک بڑی نیکی، اسی طرح کسی کو نیکی کے راستے سے ہٹانا بھی ایک اتنا ہی بڑا گناہ. اس قسم کی چیزیں، مسائل فقہ، احادیث، آیات قرآن، ان کو لوگوں میں تقسیم کرانا اگر صحیح راستے کے لیے ہو تو اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں، اور اگر اسی سے کوئی آدمی مسگائڈ ہوا جا رہا تو اس سے بڑا غالباً کوئی گناہ بھی نہیں ہو سکتا. اب یہ حدیث تقسیم کی جاتی، وہ لوگ اپنی جگہ نیک نیت اور مخلص ہوں گے، لیکن نیک نیت اور مخلص لوگوں کا وہی مسئلہ کہ کتنا ہی نیک نیت اور مخلص انسان اگر وہ میڈیکل سائنس کو نہیں جانتا ہے اور اپنے خلوص میں کسی کو دوا دے دیتا مغربی دنیا میں ہو تو اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی بھی پڑ سکتی ہے اور اسے جیل بھی دی جا سکتی. بہرحال یہی مسئلہ بلکہ اس سے سخت مسئلہ احکامات دین کا ہے. اب آئیے دیکھیں کہ یہ حدیث آخر ہے کیا. ضمنی طور پہ بات آ گئی اس لیے میں عرض کر رہا ہوں حدیث آخر ہے کیا. پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ یہ حدیث ایک ایسے موضوع پر جس پہ ہمارے علماء میں کوئی اختلاف نہیں. بہت سے ایسے مسئلے ہیں جو ہمارے علماء کے درمیان اختلافی، اس میں یہ عین ممکن کہ دو مختلف فتوے ہمارے سامنے آئے، آغا کوئی کچھ فرما رہے ہیں، امام خمینی کچھ فرما رہے ہیں، اور اس میں کوئی ایسی حدیث جو مثلاً امام خمینی کے فتوے سے غلط وہ چھاپ دی گئی اور وہ وہی حدیث ہے جو آغا کوئی کے فتوے کے مطابق. چلے وہاں تو تھوڑی بہت گنجائش نکل سکتی کہ ایک مرجع اس کو صحیح مان رہا ہے تو غلط مان رہا، تو کیا ہوا اگر حدیث کو چھاپ دیا گیا. لیکن یہ تو ایک ایسے مسئلے کی حدیث، ابھی ابھی جو جملہ میں نے کہا میں بعد میں اس کی وضاحت کروں گا، یہ استاد یہ پتا چلے کہ آخر شریعت ہے کیا پھر ہے کیا. لیکن یہ حدیث تو ایک ایسے موضوع پر کہ جس میں یہ طے شدہ بات کہ شیعت کے اندر کوئی اختلاف نہیں. اور وہ مسئلہ کیا کہ جس آدمی پر نماز اور روزے جتنے قضا اتنے ہی اس کو رکھنا پڑے، کوئی ایسی سہولت اور کوئی ایسی گنجائش نہیں کہ آدمی پہ نمازیں اور روزے جتنے ہوں اس سے کم تعداد میں ادا کرے اور وہ معاف ہو جائے. سنتی نمازوں میں شاید کچھ ایسی گنجائش نکل آئے مگر اس کی قضا واجب نہیں. کہ وہ مسئلہ کہ اگر کوئی آدمی نافلہ نہ پڑھے اور اس سے قضا ہو جائے تو ایک مت کھانا پینا دے دے ہر رکعت کے ہر دو رکعت کے بدلے میں یا دن کے نافلہ کے بدلے میں یا رات کے نافلہ، وہ اپنی جگہ. لیکن جو واجب نمازیں اور واجب روزے اس میں کوئی طریقہ ایسا نہیں. حتیٰ یہ کہ اگر کوئی آدمی کسی بھی وجہ سے ایسی منزل پر بھی پہنچ چکا کہ اب وہ نہ قضا نماز ادا کر سکتا ہے نہ قضا روزے رکھ سکتا ہے، اتنا بیمار، جسمانی کمزوری کی بنا پر ایسی کیفیت کہ ناممکن اس کے لیے ہو جائے. مشکل بھی میں نے نہیں کہا، مشکل کا مطلب یہ ہے کہ انجام دے سکتے ہیں زحمت کے ساتھ، نہیں ناممکن ہو جائے، اس کو بھی اسلام یہ سہولت اور اجازت نہیں دیتا کہ کھلا کام انجام دو اور تمہاری نمازیں معاف ہو جائیں گی اور تمہارے روزے معاف ہو جائیں گے. ایک طے شدہ مسئلہ کہ اگر کسی آدمی پر 1000 نمازیں پوری زندگی کی قضا، وہ 999 نمازیں بھی پڑھ لیں اس کا گناہ کم ہو سکتا ہے معاف نہیں ہو سکتا. جب 1000 ہیں تو 1000 ہی پڑھنا پڑے گی، 999 سے. اگر شریعت میں کوئی اتنا ہی طے شدہ مسئلہ ہو کوئی اختلاف کے بغیر، اس میں اگر معصوم کی کوئی معتبر ترین حدیث بھی آ جائے جو اس سے ٹکرا رہی معتبر ترین حدیث تھی، یعنی جس میں کوئی شک ہی نہ ہو کہ یہ حدیث صحیح ہے اور امام نے یہی کہا. لیکن اس کے مقابلے معصومین کی 5000 حدیثیں 7000 حدیثیں سب دوسرا مسئلہ بتا رہی. مثلاً یہی بات کہ جتنی بھی حدیثیں ہمارے پاس قضا نماز کے بارے میں 5000 سب کہہ رہی ہیں کہ جتنی نمازیں ہیں اتنی ہی پڑھنا. اب اتنے طے شدہ مسئلے کے سامنے اگر کوئی معتبر حدیث بھی آ جائے اور امام کہہ دیں کہ نماز معاف، اس حدیث پر بھی عمل نہیں ہوگا. جو بالکل ثابت ہو جائے کہ ہاں 5000 حدیثیں تو ایک بار کہہ رہی مگر ایک حدیث اس کے خلاف آ رہی، صرف ایک حدیث، تو وہاں یہ طے شدہ بات ہے کہ اس حدیث پہ عمل نہیں ہوگا. پھر کیا کہیں گے، کیا کریں گے اس حدیث کو، وہ ایک الگ مسئلہ. کون سی حدیث جس کے بارے میں معلوم ہے کہ امام نے یہ حدیث ارشاد فرمائی مگر 5000 حدیثوں کے خلاف، اب اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی. علی ابن یقین کا واقعہ تو ہر ایک کو معلوم ہے کہ ہزاروں حدیثیں امام کی ہیں جو وضو کا ایک خاص طریقہ بتا رہی ہیں. علی ابن یقین کو امام نے وضو کا الٹا طریقہ بتایا، وہ اس پہ عمل نہیں کرتا. اور پھر وجہ بھی اس کی پتہ چل گئی کہ آخر کیا وجہ، کہ 5000 حدیثوں میں امام نے وضو کا ایک طریقہ بتایا تو اس ایک اکیلی حدیث میں الگ طریقہ کیوں آیا. تحقیق کی گئی تو پتہ چل گیا کہ وجہ تقجہ تھی. تو یہ مسئلہ کہ جو مسلسل معصومین نے ایک بات بیان کی اس سے ہٹ کر اگر ایک آدھ حدیث آ جائے جس کے بارے میں پتہ چل جائے کہ یہ بھی امام کی حدیث، اس پر عمل نہیں ہوتا. اور پھر تحقیق کی جائے تو کوئی نہ کوئی وجہ نکل آتی. تو کہاں یہ اصول ہمارا اپنی جگہ سامنے کہ ہزاروں حدیثوں سے جو مسئلہ ہو جائے اس کو ماننا پڑے گا چاہے ایک حدیث اس سے ٹکرا رہی. تو کہاں جب یہاں تک ہمارے علماء قائل ہیں کہ یہ والا مسئلہ جمعۃ الوداع کی 4 رکعت نماز جو اس حدیث میں آیا وہ غالباً کمزور ترین حدیثوں میں سے ایک حدیث. کمزور ترین بھی اس لیے کہا کہ لوگ اس کو مولا کے نام سے منسوب کر دیتے، ورنہ تو یہ حدیث ثابت ہی نہیں. یہ دو الگ الگ جملے، ایک یہ ہے کہ کتابوں میں حدیث آ جائے راویوں کے ساتھ پتا چلے کہ راوی کمزور ہے، اس کا نام ہے کمزور حدیث. ایک یہ کہ ایسی حدیث ملے جس کے راویوں ہی کا پتہ نہ چل رہا ہو، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث ثابت ہی نہیں، وہ تو کمزور سے بھی درجے کے اعتبار سے کم ہوگی. یہ والی حدیث کہ جس میں امام نے کہا کہ جمعۃ الوداع کو 4 رکعت نماز پڑھنے سے ساری زندگی کی نمازیں معاف ہو جاتی، پہلی بات وہ طے شدہ مسئلہ ہے معصومین کی طرف سے کہ قضا نمازیں اتنی ہی پڑھنا پڑیں گی جتنی قضا کی. سنا کہ وہ ساری چیزیں بھی غلط ہیں کہ اگر شب قدر میں قضاء عمری کی نماز پڑھ لی جائے تو ساری زندگی کی قضا معاف ہو گئی، یا یہ کہ کچھ لوگ خود بھی گھبرا جاتے ہیں کہ اتنی سہولت تو نہیں مل سکتی تو اسے محدود کر دیتے ہیں کہ اگر شب قدر میں قضاء عمری کی نماز پڑھ لی تو پورا زندگی تو نہیں لیکن کم از کم اس سال کی تمام قضا نمازیں معاف ہو جاتی. یہ سب تو غلط فہمیاں یا کم علمی، لیکن یہ وہ جو خیالات ہیں وہ تو عوام کے خیالات ہیں. جمعۃ الوداع کی نماز کے ساتھ مولا کا نام استعمال کر لیا گیا، اس لیے ہمیں ذرا اس پہ توجہ دینا پڑ رہی. تو اس کے بارے میں پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ طے شدہ مسئلہ شریعت کا ہے، اس سے معتبر حدیث بھی نہیں ٹکرا سکتی. جبکہ اس حدیث کے بارے میں پہلی بات تو یہ کہ اس کے راویوں کا کوئی پتہ نہیں، کس نے سنا، کس سے سنا، کہاں سے پتا چلا کہ مولا نے یہ حدیث ارشاد فرمائی. جب تک راویوں کا پورا سلسلہ نہ ملے، اور پورا سلسلہ کسے کہتے ہیں کہ آج اگر آغائے کوئی کسی حدیث پہ فتویٰ دے رہے ہیں تو آغائے کوئی کے پاس اپنے سے لے کے چھٹے امام کا پورا سلسلہ ہوتا کہ میں نے کس سے سنا، انہوں نے کس سے سنا، انہوں نے کس سے سنا، چھٹے امام کا بیچ کی ایک کڑی بھی غائب نہیں ہوتی. جتنی حدیثوں پہ مستحد فتویٰ دیتا ہے سب کے بارے میں یہ یاد رکھی، امام خمینی جس حدیث کے بارے میں فتویٰ دے رہے ہیں ہو سکتا ہے بیچ میں 20 آدمی آ جائیں، 25 آدمی آ جائیں، مگر امام خمینی سے لے کے 5ویں امام کو ہر دور کا وہ آدمی ہوگا جس نے اس حدیث کو اپنے کانوں سے کسی معتبر ترین آدمی سے سنا اور اس نے اپنے سے پہلے والے آدمی سے سنا. تو یہ جمعۃ الوداع والی حدیث اس کے راویوں کا کوئی پتہ نہیں، حتیٰ یہ کہ وہ مرادف جن کی زندگیاں 80-80 سال حدیث کی کتابوں میں گزر جاتی وہ بھی فرما رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ حدیث کس کتاب میں ہے اور کس راوی کے ذریعے سے. تو پہلی بات اتنی کمزور ترین حدیث، بات اتنی ساری 5000 معتبر حدیثوں سے کیسے ٹکرا سکتی؟ ایک جواب تو یہ دیا گیا. اس کے بعد آئیے ایک اور اس کا ایک اور بھی اس حدیث کا جواب ہو سکتا. چلے ہم مان بھی لیں کہ یہ حدیث مولا نے ارشاد فرمائی ہوگی, تو دو مسئلے اور آپ کو ذہن میں رکھنا. دوسرا مسئلہ یہ کہ اس حدیث شاید امام نمازوں کی تعداد کی بات نہیں کر رہے, نمازوں کے گناہ کی بات کر رہے ہیں. کیونکہ ہمارے یہاں جو بڑا دھوکہ ہو جاتا ہے قضا, یہ قضا میں ہمارے یہاں بڑا دھوکہ, اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ عید کے دن عید کی نماز سے پہلے بے شمار لوگ صبح کی قضا نماز پڑھ رہے ہوتے, اور جمعے کے دن جمعے کی نماز سے پہلے کئی لوگ جمعے کی فجر کی قضا پڑھ رہے ہوتے. مگر ایک بڑا دھوکہ اس کے اندر وہ یہ ہے کہ جب کوئی آدمی بھی نماز قضا کرتا, جیسے فرض کیجئے کہ پرانا خاصہ مجھ سے آج صبح کی نماز قضا ہو جائے, تو اگر میں یہ سوچوں کہ یہ قضا نماز میں پڑھ لوں میرا گناہ معاف ہو جائے گا, یہ غلط نہیں. جب کوئی نماز کی قضا ہوتی تو مکلف پر دو ذمہ داریاں عائد ہوتی. نمبر ایک جو اہم ترین ذمہ داری ہے وہ توبہ, اپنے گناہ کو معاف کراؤ کہ نماز قضا کیوں کی. نمبر دو پھر یہ ہے کہ اس قضا کو ادا کرو, قضا کو ادا کرو, قضا نماز انجام دو, اس سے گناہ معاف نہیں ہوتا, بلکہ گناہ معاف کرانے کے لیے الگ سے توبہ کرنا پڑے. کسی آدمی نے 10 نمازیں قضا کر دی ہیں, وہ 10 نماز پڑھ کے یہ سمجھے کہ میرا گناہ معاف ہو گیا. 10 نمازیں جو قضا کی اس کو پڑھنا پڑے گا, وہ ایک الگ ذمہ داری, اور پھر ان کی توبہ کرنا پڑے گی کہ قضا کیوں کی. ہاں اب یہ بات وہاں واضح ہو جاتا جہاں کسی آدمی کی نماز قضا ہوئی ہو بغیر مجبوری. ایک آدمی کی نماز قضا ہوئی ہے, اس کی کوئی مجبوری اس میں نہیں, اس کے لیے یہ مسئلہ ہے جو ہمارے یہاں ہر آدمی عمل کرتا, وہ جا کے ڈائریکٹ قضا نماز پڑھ لے, اس کو توبہ کی ضرورت نہیں. وہ توبہ مومن کی خصوصیت ہے, استغفار کرتا رہتا ہے وہ ایک الگ موضوع, لیکن اس کو خاص طور پر توبہ کرنا واجب نہیں. بطور مثال ایک آدمی کا قصور نہیں ہے, سڑک پہ جا رہا ہے, ایکسیڈنٹ ہو گیا, بے ہوش ہو گیا, اسپتال لے گئے, آپریشن کیا, دو دن بعد ہوش میں آیا. اب اس آدمی کی جو دو دن کی نمازیں قضا ہوئی ہیں, یہ قطعاً گناہگار نہیں. اسے نمازوں کے قضا شاید کرنا پڑے, ان علماء کے نزدیک جو بے ہوشی کی نمازوں کو معاف نہیں سمجھتے, لیکن بہرحال اس پر توبہ واجب نہیں. یا ایک ایسا انسان جس کی مثال آپ مجلسوں میں اکثر سنتے, کہ ایک آدمی نماز پڑھنے جا رہا کہ عین اس موقع پہ اس نے دیکھا کہ کوئی مومن مر رہا, مکان میں آگ لگ گئی, مکان جل رہا, اب وہ مومنوں کو مکان سے نکالنے گیا, اس عرصے میں اس کی نماز قضا ہو گئی. یہ تو بے ہوش بھی نہیں ہے, یہ تو ہوش میں تھا, مگر مسئلہ یہی تھا کہ اس کے لیے وہ زیادہ ضروری تھا. اس کو اپنی وہ نماز کی قضا تو کرنا سارے مجتہدین کے نزدیک, لیکن اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں, اس کو توبہ نہیں کرنا. اس کے مقابلے میں ہم اور آپ آرام سے بستر پہ لیٹے لیٹے نماز قضا کر دیتے, ہمیں یہ سہولت نہیں کہ اس کی طرح ہم بھی دو رکعت نماز پڑھے اور ختم, بات ہم دونوں برابر ہو. جی نہیں, وہ جو کچھ مومنوں کو آگ سے نکال رہا تھا اسے خالی نماز کے قضا کرنا, ہم جو بستر پہ لیٹ کے نماز چھوڑ گئے ہمیں قضا بھی کرنا اور توبہ بھی کرنا ہے اللہ کی بارگاہ میں الگ. یہ دو الگ الگ گناہ. تو بعض علماء نے کہا ہے کہ امیر المومنین کی وہ حدیث جو راویوں کی وجہ سے تو ثابت نہیں, بالفرض محال وہ صحیح بھی, تب بھی اس کا مقصد یہ نہیں کہ اگر آپ نے 500 نمازیں چھوڑی ہیں پوری زندگی تو 4 رکعت نماز پڑھنے سے یہ نمازیں معاف ہو جائیں. اس کا مطلب یہ کہ 500 آپ کو پڑھنا, لیکن اس کے بعد جو اس کی توبہ کرنا ہوگی. اگر آپ مولا کی بتائی ہوئی جمعۃ الوداع کی نماز پڑھ لیں تو آپ کی توبہ جلدی قبول ہو جائے گی. اس طرح خود آپ اختیار کریں کہ عنوان سے جو میرا کیسٹ ہے 3-4 سال پہلے, اس میں یہ بتایا گیا کہ ویسے تو ہر گناہ کی توبہ اللہ سے آپ طلب کر لیں, لیکن توبہ جلدی قبول ہو جائے اس کے لیے غسل توبہ کا حکم دیا گیا, اس کے لیے نماز توبہ کا حکم دیا گیا, اس کے لیے دعائے توبہ کا حکم دیا گیا. ورنہ تو ہم کسی کو قتل بھی کریں اور اللہ سے کہیں کہ میں گناہگار ہوں معاف کر, تو یہ توبہ ٹھیک, لیکن جلدی قبول ہو جائے, آسانی سے قبول ہو جائے, پاکستان کے پوسٹ آفس کے بدلے کوریئر سروس یا DHL سے پہنچ جائے اللہ کی بارگاہ, اس کے لیے 3-4 چیزیں شریعت نے بتائیں. کہ اگر اپنی توبہ سے پہلے غسل کر لو، دو رکعت نماز پڑھ لو، امام زین العابدین کی دعا توبہ پڑھ لو، یا مفاتیح الجنہ سے مناجات الطائبین پڑھ لو اور پھر اپنے خاص گناہ کی توبہ کرو، جلدی وہ توبہ قبول ہوگی۔ مولا بھی غالباً یہی کہہ رہے ہیں کہ ہزار، دو ہزار، پانچ ہزار صحرا کی ریت کے ذروں کے برابر نماز قضا تھی، یہ تو کتنا بڑا گناہ گار، اس کی توبہ بھی ہو سکتا ہے ذرا تاخیر سے پہنچے۔ جمعت الوداع کو اگر سچے دل سے یہ چار رکعت نماز پڑھ اور پھر وہ جتنی نمازیں چھوڑی ہیں وہ پڑھتا رہے تو وہ اس کا گناہ جو ہے وہ معاف ہونے میں آسانی رہے، لیکن وہ جو ذمہ داری ہے وہ ختم نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد ایک تیسرا جواب بھی اس کا دیا گیا، اور وہ یہ کہ یہ حدیث توبہ کے بارے میں ہے، یا حدیث میں ایک اور چیز معصوم بیان کرنے جا رہے ہیں، یہ بڑا ہی اہم لیکن اختلافی مسئلہ، وہ یہ ہے کہ توبہ جس آدمی نے نماز قضا کی تو بہت ہی کم ایسا انسان ہوگا جو نماز قضا کرتا ہو اور ڈائری میں لکھتا ہو کہ میں نے کتنی نماز قضا کی، کیونکہ جسے اتنا احساس ہو وہ نہ تو نماز قضا کرے گا اور اگر کر بھی لے تو وہ اتنی محدود تعداد ہوگی۔ عام طور پہ جو لوگ نماز قضا کرتے ہیں لاپرواہی، غفلت، یا نماز کو نماز نہ سمجھنے کی بنا پر، اب جب ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہم نے بڑی غلطی کر دی، ہمیں اب اپنا گناہ معاف کروانا، تو دیکھیے ہر قضا کرنے والے کا یہ مسئلہ آپ کو ملے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کتنی نمازوں سے قضا کریں، اس سے پہلے کچھ یاد بھی نہیں ہے کہ کتنی نمازیں قضا کی، اس میں اس آدمی کا معاملہ بھی بہت ہی اچھا، اچھے کا مطلب صرف اس پہلو سے جو میں بتا رہا ہوں، جس نے بالغ ہونے سے آج تک کوئی بھی نماز نہیں پڑھی اس کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، اس کو حساب کتاب کیا لگانا، وہ تو جوڑ لے کہ جتنی میری زندگی ہے اتنی نمازیں مجھے پڑھنا۔ زیادہ مسئلہ ہوتا ہے جو لوگ گنڈے دار نماز پڑھتے ہیں، کبھی پڑھ بھی لیتے ہیں کبھی نہیں بھی پڑھتے، اور ایک عرصے کے بعد جا کے ہوش آیا۔ اچھا روزوں میں یہ بہت زیادہ ہوتا، اکثر بچے آج کل یہی مسئلہ لے کے آتے ہیں کہ بالغ ہو کے روزے تو شروع کر دیے لیکن وہ اہمیت کا اندازہ نہیں تھا، تو روزے بھی تھے، کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے، غسل خانے بھی تھے، ساری چیزیں بھی چل رہی اور روزے بھی رکھ رہے تھے۔ اب اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ گناہ، وہ اتنا شعور بیدار ہو گیا، نمازوں میں بھی یہی، کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھ لی۔ اچھا اگر ایسا آدمی بھی بالغ ہونے کے کچھ عرصے کے بعد سمجھ جائے، 15 سال میں بالغ ہوا، 70 سال میں سمجھ گئے، چلے 2 سال کا بوجھ اتنا بڑا نہیں، وہ کہتا ہے جو پڑھ بھی نہیں چلو اس کو دوبارہ پڑھ لو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر 50 سال میں جا کے ہوش آ رہا، 35 سال کی نمازیں کچھ پڑھی ہیں کچھ نہیں پڑھی، اب کیسے یہ پتہ چلایا جائے کہ کتنی نماز کی قضا کرنا، یہ بڑا مشکل اور بہت ہی اہم مسئلہ۔ اس میں مجتہدین کے دو نظریے، ایک نظریہ بہت ہی پرانے علماء کا، وہ بھی سب کا نہیں کچھ کا، وہ یہ ہے کہ میکسیمم نمازیں پڑھنا، اور ایک نظریہ جو مشہور ہے اور آج کل کے سارے مراجع کا ہے کہ منیمم نمازیں پڑھنا۔ مثلاً 15 سال میں ایک آدمی بالغ ہوا، آج وہ 50 سال کا ہو، 35 سال اس کی زندگی کے گزرے، اب اسے یاد ہے کہ میں نے کچھ نمازیں تو پڑھی، تو بعض پرانے علماء کہتے تھے کہ جو زیادہ سے زیادہ عدد ذہن میں بن رہا، تیسری پت مثلاً یاد آ رہا ہے کچھ نمازیں پڑھی، شاید 2 سال پڑھی ہے، شاید 3 سال پڑھی ہے، شاید 5 سال پڑھی ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر 2 سال نمازیں پڑھی ہیں تو 33 سال قضا کی، اور 5 سال نماز پڑھی ہے تو 30 سال قضا کی۔ پرانے علماء کہتے ہیں میکسیمم قضا کرو، یعنی یہی سمجھو کہ بس صرف 2 سال پڑھی تھی اور 33 سال قضا کی۔ آج کل کے مراجع کہتے ہیں منیمم، کہ جس کے بارے میں یقین ہو جائے کہ اتنی تو میں نے قضا کی ہی، 30 سال تو آپ کا دل بھی کہہ رہا، باقی کے بارے میں شک ہے کہ شاید پڑھ لی تھی شاید نہیں پڑھ لی، تو کم سے کم والی نماز پڑھو۔ اچھا اب بعض علماء نے اس حدیث کا ایک جواب دیا، اور وہ یہ کہ ایک آدمی اپنی گزشتہ زندگی کی قضا نمازیں پڑھنے جا رہا، اس نے ایک اندازہ لگایا کہ 10 سال کی نماز پڑھ لوں تو کافی، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے اندازہ لگانے میں غلطی ہو جائے اور 11 سال کی نماز اس کے قضا ہو، تو 10 سال تو وہ پڑھ لے گا، 1 سال جو حساب کتاب میں رہ گئے۔ انہوں نے کہا کہ مولا کائنات کی جمعۃ الوداع والی یہ حدیث اگر اس کو مان لے تو اس کا مقصد ان لوگوں کو فائدہ پہنچانا جو اپنی قضا نمازیں جتنی یاد آئیں وہ تو پڑھ لیں، لیکن ہو سکتا ہے کوئی یاد نہ بھی آ رہی، وہ جو سر کے اوپر ہے اس نماز کو مولا فرما رہے ہیں کہ اگر جمعۃ الوداع کی نماز پڑھ لو ایسی ساری نمازیں اللہ معاف کر دے گا. مراجعے کے فتوے میں تو یہ نماز ویسے ہی معاف ہونے والی ہے، کیونکہ فتویٰ یہی ہے کہ جتنی نمازیں آپ کو یاد نہیں، جو آپ کو یاد ہے کہ میں نے قضا کی وہ تو آپ نے پڑھ، جو یاد نہیں ہے اس کی ذمہ داری آپ پہ نہیں. یعنی دوسرے الفاظ میں آغا کوئی امام خمینی کہتے ہیں کہ اگر قیامت کے دن نکل بھی آئیں وہ نمازیں، آپ کو 10 سال کی نماز یاد تھی، پتا چلا کہ وہ 12 سال، وہ 2 سال کی زیادہ نماز نکل بھی آئی تب بھی آپ معاف ہیں، اس لیے کہ آپ نے شریعت کے مسئلے پہ عمل کر لیا. لیکن پھر مولا یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جمعۃ الوداع کی نماز پڑھ لو تو جو بھولی ہوئی نماز جو ویسے معاف ہو سکتی، بہرحال اگر یہ پڑھ لو تو زیادہ آسانی سے تمہیں اللہ کے یہاں معافی مل جائے گی اور تمہارا گناہ معاف ہو جائے گا. غرض یہ کہ جو 20 منٹ میں نے علم الحدیث کی تشریح کی اور 20 منٹ مولا کی حدیث کو میں نے بتایا، یہ 40 منٹ میں جو ہمارا درس ہو چکا، یہ صرف اس لیے کہ یہ حدیث ماہ رمضان میں لوگوں کو بہت پریشان کرتی. اب آخری جو 2 باتیں میں نے عرض کی، آخری 2 باتیں کہ مولا کی اس حدیث کا مطلب یہ بھی ہو سکتا کہ جو نمازیں ہم کو یاد نہیں آ رہی اور ہم قضا کر بیٹھے، یاد ہی نہیں ہے تو ہم کیسے اس کو پڑھیں، اس جمعۃ الوداع کی نماز سے وہ معاف ہو جاتی. ایک یہ حدیث کا تیسرا مطلب، اور حدیث کا وہ جو دوسرا مطلب بیان کیا گیا کہ نمازوں کی تعداد معاف نہیں ہوتی، نمازوں کا گناہ معاف ہوتا. اس کی بنا پر تمام مراجع اجازت دیتے کہ ایک عام آدمی، اب دیکھیں حدیث تو ذرا مشکوک ہے کہ پتہ نہیں ہے یا نہیں، لیکن چونکہ حدیث میں نماز پڑھنے کی بات کہی جا رہی، چاہے یہ نماز ثابت نہ ہو لیکن خود نماز ایک اچھی عبادت، تو وہ لوگ بھی جن کو پتا کہ اس پمفلیٹ اور پوسٹر میں جو حدیث لکھی گئی ہے وہ معتبر نہیں، پھر بھی وہ نماز پڑھ سکتے ہیں، بلکہ پڑھنا چاہیے. اس لیے کہ نماز نماز، چاہے کوئی مخصوص نماز ثابت نہ ہو لیکن اگر یہ پتا ہے کہ وہ ایک نماز، اس کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں. میرا آخری جملہ ذرا پیچیدہ ہو گیا، لیکن چلیں اسی بہانے میں 2-3 باتیں اور آپ کے سامنے ایسی پیش کر دوں گا جو آغا خوری کا فتویٰ ہے اس کے مقلدوں کو نہیں معلوم، معلوم ہونا ضروری بھی نہیں، لیکن جب علمی بحث آئی ہے تو سن لیجیے. آخری جملے کی تشریح کہ فرض کیجئے کہ مجھے یہ پتا ہے کہ مولا کائنات کی جو حدیث لکھی جا رہی اور لوگ جو اس کا مطلب نکال رہے ہیں یا غلط مطلب نکال رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے اس کمپلیٹ کو پھاڑا پھینکا اور کہا کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. نہیں، نماز ہم بھی پڑھ سکتے، کیونکہ جو یہ جو ایک مفہوم ہے کہ شاید اس سے نمازوں کا گناہ معاف ہوتا، شاید اس سے بھولی ہوئی نمازیں معاف ہوتی، اس سب کی ضرورت تو ہم کو بھی، اور کچھ بھی نہ ہو تب بھی حدیث نماز ہی تو بتائی ہے. نماز اسلام میں ہمیشہ ایک بہتر عبادت، وہ جو شہزادی کا معجزہ بتایا جاتا، کیونکہ ایسی کوئی عبادت اسلام میں ثابت نہیں کہ کسی معجزے کو لکھ کے 40 پرچوں میں تقسیم کرواؤ، اس لیے اس پر عمل نہ کرے تو بہتر. مگر یہاں ایک اصول بنا، اب دیکھیے اصول، کوئی بھی ایسی نماز آپ کے سامنے آئے جس کی حدیث ثابت نہیں ہو رہی، پھر بھی وہ نماز آپ پڑھ لیں تو اچھا ہی ہے، برا نہیں. کیونکہ اکثر لوگ ان 2 چیزوں کو مکس اپ کر دیتے ہیں. خود مجھے اس کا اتفاق ہوا، کسی نے میرے حوالے سے کہا کہ انہوں نے کہا بالکل بیکار ہے یہ نماز، کوئی ضرورت نہیں اس کو پڑھنے. دیکھیے یہ الگ بات، کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے اور اگر یہ نماز آپ پڑھیں تو اس سے آپ کی قضا نمازوں کی تعداد کم نہیں ہوگی، اتنا کہا جا رہا ہے، مگر یہ نماز جمعۃ الوداع کو پڑھ لے اس میں کیا حرج، اچھی ہی چیز عبادت ہی ہے. کیونکہ کوئی بھی نماز نماز کے نام سے آپ پڑھیں، چاہے وہ حدیث غلط ہو صحیح ہو معتبر ہو غیر معتبر، خود نماز ایک اچھی عبادت ہے، اس کو پڑھا جا سکتا. میں نے کئی لوگوں کو یہ غلطی کرتے دیکھا، میرے ان 2 جملوں کو مکس اپ کر دیا گیا. یہ کہا جا رہا ہے کہ جمعۃ الوداع کی نماز سے آپ کی قضا نمازوں کی تعداد کم نہیں ہوگی، اگر آپ پر 10 سال کی قضا نماز ہے تو وہ آپ کو پڑھنا پڑے گی، مگر یہ والی نماز جو پمفلیٹ میں لکھی گئی ہے اس کی توہین نہیں کی جا سکتی، اس کو غلط نہیں کہا جا سکتا، اس کو بیکار نہیں کہا جا سکتا. اور اس کی میں 2 مثالیں دیتا ہوں، اور یہ بھی صرف اس لیے تاکہ یہ والا نقطہ کلیئر ہو کہ حدیثوں میں اگر کوئی ایسی چیز بتائی جائے جو اسلام میں پائی ہی نہیں جاتی، اور پھر ایک کمزور حدیث میں وہ چیز آ گئی. جب حدیث کمزور نکل آئی تو اس چیز پر عمل نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر کمزور حدیث میں ایک ایسی چیز بتائی جا رہی جو ویسے ہی اسلام میں ثابت یہ حدیث نہ بھی ہوتی تو اس چیز پہ عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں. بطور مثال دو چیز، آغا خوئی کے پاس ہر آدمی کو معلوم ہے کہ حدیثوں کا معیار بڑا کڑا اور سخت ہے. پچھلے سال اتفاق سے اسی شوال کے درس میں آغا خوئی کا ایک مسئلہ آیا تھا کہ آغا خوئی کہتے ہیں کہ میں تو مستحبات کے اندر بھی حدیث کو پورا چیک کرتا ہوں، باقی مراجع کہتے ہیں کہ مستحبات کے اندر ذرا کمزور حدیث بھی ہو تو چل جائے. آغا خوئی اس کے قائل نہیں، کہتے مستحب بھی ہو تب بھی حدیث کمزور نہیں چلے گی. اسی لیے بہت ساری چیزیں جو تقریباً 95% شیعہ علماء کے نزدیک سنت، آغا خوئی ان کو سنت نہیں مانتے. جو علماء ان کو مستحب مانتے ہیں وہ بھی صرف اس لیے جو وہ خود کہتے ہیں کہ ہاں حدیث تو کمزور مگر مستحب عبادت میں کمزور حدیث آ جائے تو کیا حرج ہے. وہ یہ نہیں کہتے کہ حدیث معتبر، وہ آغا خوئی کا ساتھ دیتے ہیں کہ ہاں حدیث تو کمزور، لیکن وہ کہتے ہیں کہ مستحب چیز میں کمزور حدیث چل جائے گی. آغا خوئی کہتے ہیں کہ جب حدیث کمزور تو مستحب میں بھی کیسے چلے گی. اور اس کی بہت ساری مثالیں، مثلا جو میں رمضان میں ہر جگہ درس میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اس رمضان شب قدر پوری رات جاگ کے عبادت کرنا، رات کے شروع میں جو غسل کیا جاتا ہے وہ تو معتبر روایت ہے. آغا خمینی بھی کہتے ہیں کہ غسل مستحب ہے، آغا خوئی بھی کہتے ہیں. پھر مفاتی میں لکھا ہے کہ آخر شب 23ویں رات جب ختم ہو رہی اس وقت بھی ایک غسل کرنا مستحب، مفاتی میں یہی لکھا. آغا گل پائیدانی اور آغا خمینی اور آغا عراقی وغیرہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، یہ غسل بھی آپ کر لیجئے آخر رات میں مستحب. آغا خوئی کہتے ہیں ٹھیک ہے، اس دوسرے غسل کی روایت کمزور، پہلے غسل کی روایت معتبر ہے. غسل میں بھی آغا خوئی کہتے ہیں کہ میں بھی کہتا ہوں کہ یہ مستحب مگر دوسرے غسل کی روایت کمزور، اس لیے دوسرا غسل آپ مستحب کی نیت سے نہیں کر سکتے. یہ آغا، جبکہ آغا خمینی اور آغا گل پائیدانی کہتے ہیں دونوں غسل آپ کر سکتے ہیں مستحب کی نیت. اب یہ نہیں ہے کہ حدیث آغا گل پائیدانی نہ مانتے ہوں اور آغا خوئی مانتے ہوں، نہیں، دونوں کہہ رہے ہیں کہ حدیث کمزور، لیکن فرق یہی ہوا کہ آغا گل پائیدانی کہتے ہیں کہ سنت چیز میں کمزور حدیث بھی چل جائے. اس اصول کو میں پچھلے سال کی تقریر میں بیان کر چکا ہوں. اب اس کی دو مثالیں، نماز وحشت قبر، غالباً آج کل ہمارے یہاں کا مشہور ترین مسئلہ کہ مرنے والے کا ایک حق ادا کرنا کہ جس رات کو اس کا انتقال ہوا اس رات کو اس کے لیے دو رکعت نماز وحشت قبر پڑھی جائے. لیکن وہاں سنت نماز، اور وہی بات کہ آغا خوئی فرماتے حدیث کمزور، دیگر مراجی بھی کہتے ہیں کہ حدیث کمزور، لیکن کمزور ہے غلط نہیں. جب لوگ یہ سنتے ہیں کہ جی مولانا نے کھلا مولانا نے کہا کہ حدیث کمزور تو اعتراض کرتے ہیں، جب کمزور ہے تو وہ خود ہی اپنی مجلس میں اس کو کیوں بتاتے ہیں. لیکن کمزور ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ حدیث غلط، کمزور ہونے میں 50% سے زیادہ چانس ہے کہ شاید حدیث صحیح نکلا ہے. تو وہ غلط الگ چیز ہے، کمزور الگ چیز ہے. تو اب سارے مراجع کہتے ہیں کہ نماز وحشت قبر کہ پہلی رکعت میں آیت الکرسی پڑھو، دوسری میں 10 مرتبہ انا انزلنا پڑھو، اور پھر آخر میں یہ کہو کہ اللہم بس ثواب ہے الی قبر فلان، یہ پورا طریقہ کہتے ہیں کمزور حدیث. لیکن آغا خمینی ہو یا آغا گل پائیدانی، آغا عراقی ہو یا آغا سبزواری، مرحوم آغا مرکی ہو یا آغا محسن الحکیم یا آغا خمینی، سب کہتے ہیں کہ سنت ہی تو ہے نا، تو سنت نماز ایک کمزور حدیث میں کیا حرج ہے. اگر یہ کہا کوئی فتویٰ دے کہ وحشت قبر کی نماز واجب پھر ہوگا مسئلہ، مگر آغا خوئی کو وہی نظریہ، کہتے ہیں کہ سنت بھی صحیح مگر حدیث کمزور. چنانچہ یہی جملہ آغا خوئی نے لکھا ہے آخر کہ بہرحال نماز وحشت قبر ایک نماز اور نماز اسلام میں ثابت ہے کہ ایک اچھی عبادت، اس لیے میں اس نماز کو پڑھنے کے لیے اجازت دیتا ہوں، ورنہ خاص یہ والی نماز میرے اصول سے ثابت نہیں. ذرا پیچیدہ جملہ ہو گیا لیکن سمجھنے والے سمجھ گئے ہوں. اب آپ دیکھیے خود آغا خوئی کی توجہ میں نماز وحشت قبر موجود، مگر وہی جو میں نے شروع میں اصول بتایا کہ اگر کمزور حدیث میں ایک نئی چیز آ گئی جو اسلام میں پائی نہیں جاتی، 40 پرچے لکھ کے تقسیم کرو، اس کو کوئی اجازت نہیں دیتا، نہ کوئی مجتہد، نہ کوئی مرجے، نہ کوئی فقیہ. لیکن کمزور حدیث میں اگر ایسی عبادت کا ذکر ہوا جو اس حدیث کے بغیر بھی ثابت ہے، نماز ہی تو پڑھ رہے ہیں مرنے والے کے لیے، تو ویسے ہی ثابت ہے نماز. الصلاۃ خیر و موضوع، نماز بہترین اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے، جتنا پڑھو تو کم. اس لیے اگر کوئی نے کہا کہ اگر معیشت قبر والی حدیث کمزور، مگر بہرحال نمازی کی بات کہی، اگر یہ حدیث ہم کتاب سے نکال بھی تب بھی نماز پڑھنے میں کیا رہے، اجازت ہے میری طرف اور مستحب کی نیت. دوسری نماز، نماز غفیلہ. نماز غفیلہ یہ اتنی اہم نماز ہے مراجعہ کے نزدیک کہ توضیع المسائل میں خاص طور پہ اس کے لیے الگ سے چیپٹر قائم کیا گیا، کیونکہ جس حدیث میں اس کا تذکرہ آیا ہے وہ حدیث بھی بڑی سخت ہے. غفیلہ، غفیلہ نکلا غفلت سے. یہ نماز مغرب اور عشاء کے بیچ میں پڑھی جاتی اور یہ وہ ٹائم تھا اس زمانے میں عربوں کے ہاں جو سب سے زیادہ غفلت کا ٹائم تھا. پرانا عرب ماحول ذہن میں لے کے آئیے، یہ لوگ صبح سویرے گھر سے نکلتے، عصر کے بعد گھر واپس آ جاتے، چار بجے ساڑھے چار بجے. کھانا جو تھا دو وقت میں کھایا جاتا تھا رسول اور امام کے زمانے میں، اول صبح اور مغرب کی نماز سے پہلے پہلے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگ گھر واپس آئے، نہا دھو کے تیار ہو گئے، کھانا وانا کھا لیا، دوستوں سے گپ شپ ہو گئے، مغرب کی نماز پڑھ لی. اب عشاء کی نماز کا جو فضیلت کا وقت باقی ہے ایک گھنٹہ، اس نماز کو پڑھ کے لوگ سونا چاہتے ہیں. یہ گھنٹہ کسی طرح پاس نہیں ہو رہا، کھانا کھا چکے ہیں، رات کے وقت ملاقاتوں کا دستور اور رواج بھی نہیں ہے، بلکہ اکثر محلے کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، ہر آدمی اپنے گھر میں ہے کہ یہ گھنٹہ نہیں گزر رہا، اور ہمیشہ وہی والا وقت خطرناک ہوتا جو آدمی سے گزرے نہ. چنانچہ کبھی شراب میں لگ گئے، کبھی گانے میں لگ گئے، کبھی غیبتوں میں لگ گئے. آپ صرف رسول نے کہا کہ اس موقع پہ نماز غفیلہ پڑھو، غفیلہ یعنی غفلت، جو تمہیں غفلت سے دور کرے. ایسا نہ ہو کہ شیطان ان دو نمازوں مغرب اور عشاء کے بیچ میں تمہاری غفلت سے فائدہ اٹھا کر تم سے گناہ کروا دے. ایک عبادت دے جو اکثر میں پہلی رمضان کی تقاریر میں ایک جملہ کہتا ہوں، آپ نے بھی سنا ہوگا اگر کبھی اتفاق ہوا، کہ دیکھیے رمضان میں نماز عشاء ضرور پڑھا کر، کیونکہ رمضان میں جو دس منٹ مشکل ترین ہوتے ہیں، سحری مکمل ہو گئی ہے، فجر کی نماز پڑھنا یہ اتنا مشکل وقت ہوتا ہے کہ اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا نمازی لوگ بھی اس وقت ہو جاتے ہیں نماز فجر قضا کر دیتے ہیں. وہ جو سارا سال فجر پڑھنے والے ہیں، وہ جو روزے جیسی عبادت کو رکھ رہے ہیں، وہ جو سحری جیسے مستحب کے لیے اٹھ رہے ہیں، مگر دس منٹ کاٹے نہیں کٹتے، ذرا غافل ہوئے اور نیند آ گئے، یہ شیطان کا حربہ ہوتا ہے. تو یہ تو دس منٹ کا وقت گزارنا مشکل ہوتا ہے، سجائیے کہ ایک گھنٹے کا وقت. پیغمبر نے کہا خاص یہ نماز پڑھو، اور پھر اس کے لیے بہت ساری حدیثیں آ گئی، چنانچہ توحید میں بھی اس کا تذکرہ. مگر وہی بات آغاز کوئی فرماتے ہیں کہ نماز کو پھیلا، اس کی حدیث معتبر نہیں. اچھا حدیث معتبر نہیں ہے تو انہی کی کتاب توضیح المسائل میں اس کے لیے پورا چیپٹر کیوں ہے؟ وہی اصول کہ خاص نماز غفیلہ کے لیے معتبر حدیث نہیں، وہ جتنی بھی ثواب اور فضیلت غفیلہ کی بتائی گئی ہے وہ حدیث ثابت نہیں. لیکن اگر اس حدیث کو نکال دیجیے تو نماز غفیلہ ہے کہ ہے ایک نماز. نماز اسلام میں ویسے ہی ثابت، چاہے وہ غفیلہ کے نام سے ہو یا ویسے قبر کے نام سے ہو یا سنت کے نام سے ہو یا نافلہ کے نام سے ہو، نماز کا استحباب اور اچھا ہونا اسلام میں ثابت. اس لیے اگر کوئی کہتے ہیں کہ اگر کی حدیث کمزور ہے پھر بھی میں اجازت دیتا ہوں کہ مستحب کی نیت سے پڑھوں، اور یہی وجہ کہ آگے لکھ دیتے ہیں کہ نماز کو پھیلا تو چاہے تو نافلہ مغرب کی نیت سے پڑھ لو، مغرب کی چار رکعت نافلہ پڑھنا، دو رکعت نماز کو پھیلا کی نیت سے پڑھ لو، ایک نماز میں دو نیتیں جمع کر لو، کیونکہ نماز کو پھیلا الگ سے اسلام میں ثابت نہیں، اور ایک دو رکعت اور پڑھ لو، چار رکعت مغرب کی مغرب ہو، نافلہ کی نافلہ ہو گئی، وہ پہلا بھی تم کو مل گئی. تو اب یہ اصول، یہ تین میں نے مثالیں دی، مولا کائنات کی جمعۃ الوداع کی قضا معاف کرانے والی نماز، نماز وحشت قبر، نماز غفیلہ.